أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أئمة الهداة الطيبين الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم قال مولا علي عليه السلام في نهج البلاغة یہ جو ہے چھٹا جو ہے فرمان ہے امام کا جو لاسٹ پورشن ہے اس میں سے فرماتے ہیں صدر العاقل صندوق سره عقل مند اور سمجھدار انسان کا جو سینہ ہوتا ہے وہ رازوں کا خزانہ ہوتا ہے رازوں کی ایک صندوق ہوتی ہے صندوق عام طور پر کیا ہوتا ہے اس میں ڈھکنا ہوتا ہے بند ہوتی ہے نا یہ بعد میں اب تالا بھی لگا لیتے ہیں ہم لوگ والبشاشت حبالۃ المودتی فرماتے ہیں اور خوش خلقی خوش خلق ہے وہ یعنی اس کی جو دوسروں کے ساتھ اچھے اچھا برتاؤ ہے پیارا قسم کا برتاؤ ہے وہ برتاؤ کیا ہے ایک طرح سے جو ہے نا حبالتو ہے حبالتو کہتے ہیں اس میں جو ہے کہہ سکتے ہیں جال جس کو جال نہیں کہتے ہیں محبت کا جال ہے اصل میں یعنی دوسروں کو وہ اپنی طرف محبت سے اٹریکٹ کرتا ہے کیا چیز اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے وہ جو اس کا بیہیویئر ہے پیارے انداز سے پیش آنا ہے اچھے جو ہے چہرے کے ساتھ اچھے الفاظ کے ساتھ دوسروں کے ساتھ محبت بھرے طریقے سے جو پیش آتا ہے بشاشا کہتے ہیں ویسے عربی زبان میں آدمی جو خوش مزاج ہے کہتے ہیں یار بڑے خوش مزاج انسان تھا پھر آگے فرماتے ہیں بل احتمال قبر العیوب البتہ اس میں اور بھی جملے ہیں کیونکہ ایک ہی یہ جو چھ نمبر ہے اس کے اندر تھوڑی سی لمبی ہے عبارت کیونکہ کاٹ کے کسی اور کو بھی اس طرح سے کیا اسی طرح جو ہے برداشت اور حوصلہ اور صبر سے کام لینا یہاں صبر اور حوصلے سے مراد کیا ہے کہ انسان مشکلات میں برداشت کرے تکلیفوں میں برداشت کرے یہ صبر اور حوصلہ رکھنا برداشت کرنا کسی چیز کو در حقیقت جو انسان میں کمیاں ہیں اور عیب ہیں خامیاں ہیں وہ دفن کر دیتی ہیں دفن کرنے مطلب کیا پوش چھپا کے رکھتی ہیں اس کو بے صبرا ہو جائے انسان تو پھر اس کے عیب بھی ظاہر ہونے لگ جاتے ہیں فوری طور پر برداشت اس کا کم ہو جائے اسی طرح پھر فرماتے ہیں ایک اور چیز ہمیشہ صلح و صفائی کے ساتھ پیش آنا یہ بھی کیا ہے انسان کو انسان کے عیبوں پر پردہ ڈالتی ہے کیونکہ لڑائی جھگڑے کے بارے میں فرمایا کہ لڑائی جھگڑے میں انسان کے جو عیب ہیں اندر جو خامیاں اور برائیاں ہیں وہ ظاہر ہوتی ہیں یعنی انسان کی زبان اس میں پھر بڑی گندی ہو جاتی ہے پتہ چلتا ہے یہ پتہ نہیں کیا 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 کیسے سوچتا ہے انسان کی سوچ آتی ہے انسان جو ہے لڑائی میں بعض اوقات حق و باطل کو مکس کر بیٹھتا ہے ناجائز کسی کے ساتھ مفت میں لڑ بیٹھتا ہے کہ حق پہ نہیں ہو رہا ہوتا ہے بعض اوقات ایسی چیزوں کی وائلیشن کرتا ہے جو ریڈ لائنز ہوتی ہیں ایک ہیومن کے لیے ایک مومن کے لیے ایک مسلمان کے لیے لڑائی میں غصے میں کہہ دیا میں نے غصے میں پتہ نہیں کیا کیا کر لیتا ہے تو اس میں کیا کہتا ہے انسان کے جو اندر چھپی ہوئی چیزیں ہیں وہ سامنے نکل کر آ جاتی ہیں اب آتے ہیں ذرا پہلا جملہ کہ فرمایا کہ صدر العاقل صندوق سر رہے کہ عاقل اور سمجھدار انسان کا جو سینہ ہوتا ہے وہ کیا ہے ایک پوشیدہ خزانہ ہے چھپا کے رکھتا ہے وہ اسے اصل میں بنیادی طور پر حق کو چھپانا دانشمندی نہیں ہے حق بات کو عقل مند آدمی نہیں چھپاتا ہے حق کی اور سچ کی گواہی کو عقل مند انسان نہیں چھپاتا ہے کیونکہ اگر جو ہے حق کو چھپائے تو وہ دانشمند نہیں ہے عقل مند نہیں ہے کیونکہ عقل مند کی تعریف کی جاتی ہے کہ عاقل کون ہے احادیث میں ہے کہ عقل مند اور دانشمند کی تعریف کی جاتی تو اس میں فرماتے ہیں کہ عقل مند انسان وہ ہے جو حق کے راستے پہ چلتا ہے سید الشہداء علیہ السلام کا بھی ایک جملہ ہے کربلا کے میدان میں آپ نے فرمایا کہ فرماتے ہیں کہ عقل مند وہ ہے جو سچ اور حق کا راہی ہے حق کے راستے پہ چلنے والا ہے وہ اصل میں دانشور ہے عقل مند ہے دانشمند ہے ذہین ہے مولا علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا ذہانت کیا ہے، تو فرمایا کہ ذہانت ہمیشہ جو ذہین اور فتین انسان ہوتا ہے وہ عابد و زاہد ہوتا ہے، خدا کا بندہ ہوتا ہے. تو یہاں پر کیا ہے، یہ جو فرمایا کہ عقل مند کا سینہ اس کے رازوں کا خزانہ ہوتا ہے، اس کو چھپا کے رکھتا ہے، پوشیدہ رکھتا ہے، یعنی حق کو چھپانا مراد نہیں ہے، سچ کو چھپانا مراد نہیں ہے، حق اور سچ کی گواہی مراد نہیں ہے. مثال ہسٹوریکلی کچھ مثالیں دے دیں حق اور سچ کی گواہی چھپانے میں. واقعی غدیر کو چھپایا بہت سے لوگوں نے، بعد میں پوچھتے تھے بھائی آپ غدیر میں تھے، آپ حجت الوداع میں تھے پیغمبر کے ساتھ، جی جی میں تو تھا. تو راستے میں آتے ہوئے کوئی اس طرح ہوا تھا خطبہ، آئیں بائیں شائیں، یہ دانشمندی نہیں ہے، عقل مندی نہیں ہے. یعنی کیا یہ جملہ ہم وہاں پہ فٹ کریں گے؟ مولا نے فرمایا ہے عقل مند کا تو جو سینہ ہے نا رازوں کا چھپا ہوا خزانہ ہے، تو اس نے غدیر کے واقعے کو چھپا لیا، تو ہم اس کو کہیں گے جی عقل مند ہے؟ یا کہیں گے کیونکہ میں عقل مند ہوں اور عقل مند کا سینہ رازوں سے پوشیدہ ہوتا ہے لہٰذا میں باطل کے خلاف نہیں، میں نہیں بولوں گا، یعنی یوم القدس کے دن میں کوئی نعرہ نہیں لگاؤں گا، پروٹیسٹ میں شرکت بھی نہیں کروں گا، یہ میننگز نہیں ہے. اس سے مراد جو ہے اس طرح کی باتیں نہیں، حق کو چھپانا عقل مندی نہیں ہے. یا مثلا ہم تھوڑا اس کو بڑے اسکیچ پہ لے کے جاتے ہیں، میں اپنے ملک میں موجود ہسٹوریکل اہم جو ایریاز ہیں، جو کیا کہتے ہیں تاریخی حوالے سے اہم جگہ ہیں، اس کو میں ڈسٹروائے کرنے لگ جاؤں کسی چیز کو چھپانے کے لیے، جیسے سعودی عرب میں کیا گیا ہے. ہماری جو ہسٹری سے جڑی ہوئی جو چیزیں تھی اس کو انہوں نے زمین سے یکساں کر دیا ہے، اس کو چھپایا، حتی جو عام شاہراہیں اس طرف سے گزرتی تھی ان کو بھی ڈائیورٹ کر کے الگ سمت سے نکالا. جنگ خندق جہاں ہوئی تھی، جنگ خیبر جہاں پر، تو بقی اور جنت البقی یہ تو سب کو معلوم ہے نا، اس سے ہٹ کر بھی تو ہے اللہ کے بندو، احد کی پہاڑیاں ہیں جہاں جنگ بدر ہوئی ہے، جہاں جنگ صفین ہوئی ہے، جہاں پر جنگ کیا کہتے ہیں خیبر و خندق ہوئی ہے، کتنے اس کے آثار، سب کو انہوں نے چھپا دیا. اور یہ اہم ترین، اس کے ساتھ بڑی بڑی چیزیں جڑی ہوئی ہیں ہماری. تو یہ کیا کر رہا ہے، یہ عقل مندی ہے؟ اس کو کہیں گے عقل مندی کی ہے؟ نہیں، عقل مندی نہیں، بے وقوفی ہے. نہیں، ہمیں یہاں بہت بڑا سڑک چاہیے تھا، ہم نے مین شاہراہ بنانی تھی، لہٰذا ہم نے خندق و خیبر کے آثار مٹا دیے. کمال کیا ہے. نہیں، اس لیے کہ وہ جو ہے نا بغل میں ہمارا جو بابا ہے بنی اسرائیل والے، جو قابضین و غاصبین ہیں فلسطین کے، وہ ناراض ہوتے ہیں جی، کیونکہ یہ دونوں چیزیں ان سے جڑی ہوئی ہیں نا، ان کی ہسٹوریکل شکست ہے. وہ جنگ خندق میں تو یہ لوگ ایک الائنس لے کے آئے تھے نا، بہت بڑے الائنس، اس کو جنگ احزاب بھی کہتے ہیں، خندق کو نا، احزاب یعنی حزب، حزب یعنی پارٹی، گروہ، گروپ، گروپوں کی جنگ. گروپوں کیا تھا، مشرکین، کافرین، منافقین، تینوں اکٹھے ہو گئے، ایک گرینڈ الائنس بنایا اور بہت بڑی فوج بنائی مسلمانوں کے، 100,000 سے زیادہ فوج بنائی انہوں نے اور مسلمانوں کے خلاف آ گئے، تینوں اکٹھے، تینوں باطل کی قوتوں کا الائنس آ گیا. یعنی سمجھے وہ جو سعودی عرب نے آج سے پہلے 31 ممالک کی ایک نام نہاد فورس بنائی تھی نا، جس کا ہیڈ ہمارے سابقہ آرمی چیف کو بنایا، یہ افواہ تھی، وہ تو فوج بنی ہی نہیں، وہ بننے سے پہلے ہی مر گئی ہے. لیکن ہوتا ہے نا، الائنس بنتے ہیں بڑے بڑے الائنس. یمن کے اوپر تقریباً 16 ملکوں کا الائنس وہاں پر بمبارمنٹ کر رہا ہوتا ہے، کوئی لوجسٹیکل سپورٹ، کوئی ویپن دے رہا ہوتا ہے، کوئی جاسوسی انفارمیشن دے رہا ہوتا ہے، کوئی آپریشنل اس میں ان کو وہ دے رہا ہوتا ہے، اس کے باوجود شکست کھا رہے ہوتے ہیں. الائنس بنتے ہیں، اس وقت بھی الائنس تھے. الائنس میں کیا تھے، مشرکین، کفار، اور وہ ایگریمنٹ، پیس ایگریمنٹ سائن کر کے مسلمانوں کی ٹیریٹری میں رہنے والے منافقین، یعنی اہل کتاب. اہل کتاب، اہل کتاب بھی مل گئے ان کے ساتھ، مشرک بھی مل گئے، کافر، کافر بھی مل گئے، تینوں نے ایک گرینڈ الائنس بنا، ایک بہت بڑی فورس بنائی اور کہا چلو ان کا جو ہے نا آج صفحہ ہستی سے مٹاتے. اب یہ آثار ہیں، یہ ہسٹری ہے ہماری، کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں آئے، ہماری ہسٹری جڑی ہے. تو یہ عقل مندی نہیں کیا ہے سعودی عرب نے کہ صدر عقل، نہیں نہیں نہیں، امام علی نے فرمایا صدر العقل صندوق السر، تو ہم یہ سارے مٹا دیتے ہیں، یہ کیا چھپایا ہے ہم نے، یہ میننگز اس کے نہیں ہیں. اب آتے ہیں تھوڑا ڈیپلی، اچھا، اس سے پہلے ہم آتے ہیں، مومنین سے فرمایا ہے کہ آپ اپنے مستحب اعمال ہے نا اس کا ڈنڈورا مت پیٹیں، حتیٰ کہہ رہے ہیں کہ جتنا سیکرٹلی آپ انجام دے اچھا ہے، مستحب نماز پڑھ رہے ہیں، مستحب آپ نے روزہ رکھا، مستحب کوئی عمل انجام دیتے ہیں. بہت سے ہمارے علماء کرام ہوتے تھے وہ مسجد میں مستحب نماز ہی نہیں پڑھتے تھے، گھر میں جا کے پڑھ لیتے تھے. پتہ نہیں ہوتا تھا کہ اس بندے نے یہ کہ عمل انجام دیا ہے، کیونکہ یہ جو ہے نا یہ اسرار ہے، یہ ربط ہے اللہ عبد اور معبود کے درمیان. یہ لوگوں کے سامنے اس کو ڈسکور کرنا بعض اوقات مناسب نہیں ہوتا ہے. کچھ روحانی کمالات ہوتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، حقیقی عارف باللہ ہوتا ہے، وہ کبھی بھی دکانیں نہیں بناتا، کٹھیا نہیں سجاتا، ٹھیک ہے نا، لوگوں سے پیسے لے کے اس کے لیے کرامتی والی تعویذیں نہیں دیتا، یہ دکانیں نہیں سجاتا ہے. وہ جو ولی اللہ ہے، آیت اللہ بہجت کی کوئی ایسی دکان نہیں تھی، کوئی ایسا کام وہ کرتے نہیں تھے کہ لوگوں سے پیسے لے لیں، مقابلے میں اس کو تعویذ دے دیں، کسی کو دعا دے دیں، کسی کو غیب کی کوئی بات بتائیں، کسی کے مستقبل کے بارے میں کوئی نجومیوں والا بکواس اور جھوٹا کام کریں، ایسا کچھ بھی نہیں آیت اللہ بہجت کے پاس. حالانکہ وہ سب کچھ جانتے تھے، وہ تو ایک نگاہ ہے، نگاہ سے پورے انسان کی ہسٹری سمجھ لیتے تھے. ابھی موجودہ ہماری شخصیات ایسی ہیں جو آپ دیکھتے ہیں، اس لیے جب ایسی روحانی شخصیات کا سامنا کرتا ہے نا تو ایمان انسان کے اندر ہو تو ایک شوق اور شوق فرط شوق اور جذبات کے آنسو بہنے لگ جاتے ہیں. آپ نے دیکھو گا جب رہبر آیت اللہ خامنائی کے ساتھ جب ملنے کے لیے جاتے ہیں، خاص کر یہ نوجوان اور جوان ہوتے ہیں کیونکہ ان کے سینے اور دل صاف ہوتے ہیں، ہماری طرح نہیں ہوتا، 50 سال میں پتنی کتنی قدرتیں بھر گئی ہیں، ہماری زنگ لگ گئی ہیں، یہ جب جاتے ہیں تو فرط جذبات سے آنسو چھڑک پڑتے ہیں، ایک والہانہ پن آتا ہے ان کے اندر، کیونکہ وہ اس نورانیت کو احساس کر لیتے ہیں، اس جو ایک نورانی اندر جو نورانی وجود ہوتا ہے اس وجود کو وہ احساس کرتے ہیں. ایک واقعہ ہے جنیوا کا، لیکن کیونکہ میری ذات اس میں ہے تو میں مناسب نہیں سمجھتا اس کو سناؤں، یعنی ایسے واقعات اور بھی جگہوں میں ہو سکتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ ایک جوان بے ہوش ہو گیا تھا لبنان میں، جب عاشورہ کے دن سید براہ راست جلوس میں آئے تھے تو وہ جوان کے قریب سے گزرے اور جوان نے ان کو ہاتھ بھی لگایا، تو وہ فرط جذبات سے اتنا خوشی اور ایک کیفیت روحانی اور ساری اس میں مل گئی کہ وہ جو ہے بے ہوش ہو گیا، اسے پانی چھڑکا کے پانی پلا کے مشکل سے اس کو ہوش ملے آئے، کیونکہ یہ جوان ہے، ابھی اس نے گناہ نہیں کیا، روح اس کی صاف ہے، تو وہ روحانیت کا احساس اس نے کر لیا. لہذا جو عارف باللہ ہوتا ہے وہ اپنی عرفان اور ملکوتیت کو چھپاتا ہے، لوگوں سے نہیں بتاتا. مثلا آیت اللہ بہجت کے بارے میں ہے کہ وہ جب واقعہ سناتے تھے تو اپنا نام نہیں لیتے تھے، اگر سبق آموز ہے لوگوں کے لیے فائدہ مند تو کہتے تھے ایک بندے خدا تھا اس کے ساتھ ایسا ہوا، آہستہ آہستہ بعد میں کسی اور طریقے سے پتہ چلتا وہ بندے خدا خود ہی تھے، اپنا نام نہیں لیا، میں تھا تو ایسا ہوا، نہیں، ایک بندے خدا تھا. مثلا بہت سینسیٹیو ٹائم میں انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے سامنے پیش کیا ہے. مثلا کس وقت، جب انقلاب سے پہلے امام خمینی کو جلاوطن کیا جبری طور پر، آپ ترکی کے ایئرپورٹ میں تھے اور پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہاں سے آپ کس طرف نکل جائیں اور کافی پریشانی تھی. وہ اب تصویر بھی دیکھی ہوگی، ایک لانگ جو ہے اوور کوٹ پہنے ہوئے امام خمینی، بغیر امامے کے ہیں، دونوں ہاتھ جیب میں ڈال کے مسکرا رہے ہیں، یہ اس وقت کی بات ہے. تو یہاں بہت پریشانی تھی کیونکہ یہ خبریں آ رہی تھی جی کہ بھائی ان کو اچانک ٹارگٹ کلنگ ان کی ہو سکتی ہے، ان کو مارنے کی کوئی سازش ہو رہی ہے، کچھ ایسے جو ہے پرائیویٹ دہشت گرد ہائر کیے گئے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ظاہر ہے سب پریشان تھے، اسپیشلی ان کی جو فیملی ہے وہ زیادہ پریشان تھی. تو آیت اللہ بہجت نے بھی اور اس سے بڑھ کر آیت اللہ سید محمد رضا بہاؤدینی مرحوم رحمہ اللہ، ہم ان سے براہ راست ملے بھی ہیں، وہ قم میں ایک چوک تھا سجادیہ کے نام سے، وہاں رہتے تھے. ان کی کتاب ہے نردبان آسمان، اس میں بھی یہ واقعہ ذکر ہو چکا ہوا ہے، وہاں پر بھی موجود ہے. انہوں نے اپنے خاص بندے کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ آپ جائیں ٹیلیفون کریں امام خمینی کے گھر میں اور ان کی اہلیہ کو اور ان کے پوتوں کو اور ان نواسوں کو بتائیں کہ گھبرائیں نہیں، امام خمینی کو کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی امام خمینی کا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا ہے. کہا کہ وہ جلاوطن ہوں گے، جلاوطنی آپ کو سہنی پڑے گی، پھر واپس آئیں گے، انقلاب لے آئیں گے اور اس حکومت کا قیام کریں گے جس جو کہ امام زمانہ کے ظہور کے لیے تمہیدی اور مقدماتی جس حکومت نے کام کرنا ہے. اس حکومت کے قیام کے بعد اس پرچم کو اس شخص کے ہاتھ میں دے کے چلے، جس دنیا سے چلے جائیں گے جس نے یہ پرچم امام زمانہ کے ہاتھوں میں پہنچانا ہے، کہا یہ پیغام دے دے جا کر. پھر فرمایا کہ کہیں جی آج آگا اسے حوصلہ دینے والی باتیں کر رہے ہیں، دلاسے دینے والی باتیں کر رہے ہیں، تو ساتھ میں یہاں ضرورت تھا کہ اب راز کو انکشاف کرتا نا، یہاں وہ جو ملکوتی راز ہے اس کا انکشاف کرنا ضروری بن گیا تھا. تو فرمایا کہ ساتھ میں یہ کہہ دینا، کیونکہ آغا سید محمد رضا باہدینی سید بھی تھے، تو کہنے لگے کہ یہ وہ خبر ہے جسے میری دادی فاطمہ زہرا نے مجھے ابھی ابھی دی ہے اور مجھ سے کہا ہے کہ روح اللہ کے گھر والوں کو جا کر یہ پیغام پہنچا دو. یہ کیا ہے؟ یہ پہلی دفعہ اپنے اس روحانی کمال کو کا اظہار کر رہے ہیں، وہ پہلے نہیں کرتے تھے. ان کے خادم بتاتے ہیں ایک دن فجر کی نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے، حالانکہ وہ ان کی نماز شب کا ٹائم ہوتا تھا، دیکھا کہ وہ آغا دروازے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے گھر کے مین گیٹ پہ کھڑے ہیں اور ٹہل رہے ہیں بڑی بے چینی سے تسبیح ہاتھ میں لے کے. خادم دوڑ کے آیا، کہا آغا خیر سے؟ کہا ہاں وہ مہمان آ رہے ہیں، میں اس کے انتظار کر رہا ہوں. کہا آغا آپ اندر تشریف رکھیں، میں یہاں بیٹھتا ہوں دروازے میں، جو ہی آتے ہیں بلا لیتا ہوں. ان کا کون مہمان ہے، خاص مہمان آ رہے ہیں؟ تو کہا کہ آغا آ رہے ہیں. کہا کہ آغا آ رہے ہیں؟ تو کہہ رہے میں تھوڑا سا رک گیا، کیونکہ مجھے اتنا پتا تھا کہ وہ جب بھی رہبر کا نام لیتا تھا تو آغا کا لفظ استعمال کرتے تھے ایک خاص انداز کے ساتھ. تو میں نے تاکید کے لیے کہا کہ رہبر تشریف لا رہے ہیں؟ کہا کہ ہاں. کہا وہ جمکران گئے ہیں تو وہاں سے آ رہے ہیں، ابھی نماز یہاں پڑھیں گے. کہہ رہے ٹیلی فون گھر کا میرے پاس ہوتا تھا، اس وقت موبائل تو نہیں ہوتے تھے، ٹیلی فون میرے کہتا ٹیلی فون کی تو کوئی نہیں بجا، گھر میں کوئی آیا ہو تو کہہ رہے ہیں گیٹ پہ مجھے پتا ہونا چاہیے، میں خادم ہوں گھر کا. تو یہ کیسے ان کو پتا چل گیا بہدری؟ شاید پہلے سے کوئی، کہتا ہے میں نے اس پہ نہیں سوچا، میں نے تھوڑی سی فروٹ شروٹ کوئی چیزیں ویزیں ڈھونڈ لی کہ وہ کروں. پھر دوبارہ میں باہر آیا اور میں نے کہا آپ تشریف رکھیں. کہتا ہے میں نے کرسی کھینچی، کہا آپ یہاں بیٹھے. میں یہاں کہتا ہے کہ نہیں تم یہ ثواب سے مجھے محروم کرنا چاہتے ہو؟ کہا کہ تمہیں نہیں پتا ہے ان کے انتظار کرنے میں بھی ایک عروج ہے، ایک سرور ہے. تو یہ رابطہ جو تھا یہ پتہ نہیں ہے، آپ کہیں ٹیلی پیتھی تھی، یہ موبائل تو تھا نہیں، یہ روحانی موبائل کا رابطہ ہوگا، بہرحال ہم نہیں جانتے ہیں. یا مثلا اس طرح کی چیزیں، وہ خاص جگہوں پر ارشاد ہو. آغا بہجت سے جب راہبر کم آ رہے تھے، رابریت لینے کے کچھ عرصے کے بعد کم تشریف لا رہے تھے حوضے میں علماء سے ملاقات کے لیے، تو استقبال کے لیے پبلک نکل گئی باہر، حوضے کے طلبہ بھی سارے نکلے. تو دیکھا صبح صبح آیت اللہ بہجت اپنے جو اسکیجول ان کا روٹین ہوتا تھا، حرم میں جاتے تھے نماز صبح وہ سب سے آخر میں پڑھاتے تھے. جب ہم سمجھتے تھے کہ نماز صبح قضا ہونے والی ہے تو آغا بہجت نماز جماعت قائم کرتے تھے اس وقت. ہم گھر میں نماز جہاں ہاسٹل تھا ہم نماز پڑھتے تھے وہاں پر، صبح کی نماز پڑھ کے ناشتہ کر کے پہلے درس کے لیے حرم کی طرف کتابیں لے کے آتے تھے. تو آغا بہجت کی مسجد راستے میں پڑتی تھی، کوچے گزر خان میں آواز آتی تھی قد قامت الصلاۃ، ہم کہتے یار ابھی نماز ابھی شروع ہو رہی ہے، دوڑ کے چلے جاتے تھے کتابیں سائڈ پہ رکھ کے پھر سے جماعت میں کھڑے ہو جاتے تھے، وہ آخر میں پڑھاتے تھے ہمیشہ. تو ان کا جو اسکیجول تھا اس کے خلاف تیار ہو رہے ہیں، وہ پٹکا شٹکا باندھ رہے ہیں، بڑے جو ہے کمر بند اپنا کس کے بڑے تیار ہو رہے ہیں. تو بیٹے اور خادم نے کہا آغا کہاں صبح کا؟ کہاں رہبر آ رہے ہیں استقبال کے لیے جانا ہے. کہا آغا آپ رہبر تو آپ کے پاس تشریف لانے والے ہیں، آپ وہاں عوام ہے، ہجوم ہے، دھکا بھی لگ سکتا ہے، اور پھر آپ اتنی بڑی ایک شخصیت ہیں، مرجع ہیں، تو آپ کو جانے کی کیا ضرورت ہے وہاں پر؟ اور کہتے ہیں بڑے ان کو بالکل برا لگا یہ لفظ، کہنے کہ اگر لوگوں کو پتا چلے اس سید کے استقبال میں کتنا ثواب ہے، مائیں بچوں کو پھینک کے چلی جائیں گی. کہا مجھے محروم نہیں کرو اس سے، تم نہیں جانتے ہو تم لوگوں کو. یعنی بعض چیزیں ہوتی تھی عرفا جہاں سبق آموز بات ہوتی تھی تو کوئی چیز ڈسکور کرتے تھے بتاتے، وغیرہ نہیں بتاتے تھے. بہت واقعات ہیں، ٹائم کم ہے، بس ایک کیا ہے، صدر العاقلی عاقل عقل مند انسان کا سینہ جو ہے رازوں کا ایک وہ ہوتا ہے. عقل مند میں اب درجے ہیں، عقل کا اعلیٰ ترین درجہ حدیث نے بتایا، العاقل ما عبد بالرحمن ووقتصب به الجنان، سب سے بڑا عقل مند اور دانشور اور دانشمند انسان وہ ہے جو خدا کا سب سے زیادہ مقرب بندہ ہے. تو لہٰذا جو سب سے زیادہ خدا کا مقرب بندہ ہے اس کے پاس جو راز ہوتے ہیں وہ میرے آپ والے راز نہیں ہوتے، وہ اس طرف کے راز ہوتے ہیں، وہ لائق کے علاوہ نااہل کو نہیں بتاتے، خاص شاگرد ہوتے تھے ان کو بتاتے ہیں، جیسے علامہ طباطبائی اسٹوڈنٹ تھے تو ان کے استاد نے علامہ سے کہا، علامہ تم ابھی مانوی اور روحانی طور پر ایک ایسی منزل میں پہنچے ہو کہ کوئی مکاشفہ ہو سکتا ہے، یعنی حقیقت کھل کے آ سکتی ہے، پردے ہٹ سکتے ہیں، برزخ کی آنکھ تمہاری کھل سکتی ہے، تو گھبرانا نہیں اور فوکس جو ہے اپنی عبادت پہ رکھنا، اس چیز میں اپنے آپ کو الجھانا نہیں، وہ تمہیں اٹک کرنے کی کوشش کرے گی۔ علامہ طباطبائی کہتے ہیں میں نماز شب پڑھ رہا تھا، چھت اچانک دو نصف ہو گئی اور دو حوریں آ گئیں جو میرے ارد گرد سراؤنڈ میں چکر لگا رہی تھی، ان کا حسن و جمال اور ان کے جسم سے جو نورانیت نکل رہی تھی وہ بندے کو اٹریکٹ کر رہی تھی، کہہ رہے کہ میں ایک سیکنڈ کے ہزارویں حصے کے لیے اٹریکٹ ہوا تھا، لیکن استاد کی گائیڈ لائن میرے ذہن میں تھی، میں نے اس کو ہٹا دیا، میں نے کہا نہیں میں تم لوگوں کے پیچھے نہیں ہوں، میں اپنے رب کے پیچھے ہوں، اس کی بندگی کر رہا ہوں۔ کہہ رہا وہ کچھ دیر کے بعد وہ چلی گئی مایوس ہو کر۔ استاد سے بعد میں ملاقات کی تو استاد نے مذاق کیا، علامہ تم نے حوروں کو مایوس کر دیا، وہ تمہارے دیدار شوق میں آئی تھی اور تم نے انہیں مایوس کر کے بھیج دیا۔ تو علامہ کا ایک شعر بھی ہے، تفسیر میزان میں بھی کہیں اشارہ کیا ہے، فرمایا کہ جو جمال مطلق کا عاشق ہو پھر وہ حسن حور کے پیچھے نہیں پڑتا ہے، جس کے سامنے حسن کامل و اکمل ہونا وہ پھر ان حسنوں کے پیچھے نہیں جاتا ہے۔ زلیخا کو جب حسن خدا ملا، جمال مطلق خدا، تو حسن یوسف مان پڑ گیا اس کے سامنے، ایسا پڑ گیا جیسے سورج کے سامنے کوئی موم بتی جلی جلی ہو، کہا یوسف میں تمہارے حسن کی دل دادا تھی، اب مجھے پتا چلا جمال خدا یوسف کیا ہے، کہتا مجھے تمہاری ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے درجہ بدر، یہ راز ہیں۔ مولا علی علیہ السلام اپنے خاص مقامات شیئر نہیں کرتے تھے، یہ جو آپ نے سنا کہ اگر جو ہے ابوذر کو پتا چلے کہ سلمان کے دن میں یا سلمان کا ایمان کی لیول کیا ہے تو شاید قتل کرے، اس لیے قتل کرے کہ شاید بےچارے ابوذر کو وہ ملکوتی کیفیات سمجھ میں نہ آئے، کیونکہ اس درجے پہ نہیں ہوں شاید سلمان، جس درجے پر ہے کہ منا اہل البیت بن گیا ہے۔ جناب کمیل کو خاص کچھ باتیں بتاتے تھے جو مانوی اور روحانی تھی، اور کچھ چیزیں نہیں بتاتے تھے، سلمان کو شاید اس سے زیادہ بتائے تھے، اسبغ ابن نباتا جیسے صحابی ہیں ان کو شاید زیادہ بتاتے تھے۔ تو یہ کیا ہے، یہ رازدار ہوتے تھے، کہتے نا یہ فلانی صحابی ائمہ کا رازدار ہے، مطلب کسی چیز کا رازدار ہے، ائمہ کے بینک بیلنس کا رازدار ہے، کون سی چیز کا رازدار ہے۔ ہمارے گھروں میں تو ممکن ہے انفارچونیٹس بہت کرتے ہیں، ہم لوگ گھر کے اندر فیملی کے ساتھ بیوی کے ساتھ جھگڑا کیا، بیٹے 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 کو مارا یا جھگڑے کیے یا کوئی بے انصافیاں کی، چلو اس کو کہیں یار گھر کی سیکریسیز کو، اس بندے نے وہ ان کے گھر کا رازدار ہے، مطلب ان کے گھر کے اندر جو کچھ ہوتا ہے اس کو چھپا کے رکھتا ہے، نعوذ باللہ یہ مراد لیں گے۔ جب کسی صحابی کے بارے میں کہیں گے امام کا رازدار ہے، مطلب کیا، وہ ولایت و امامت کے جلوے مقامات کو اس نے روحانی طور پہ ملکوتی طور پہ دیکھا ہے، وہ اس رازوں کا امین ہے، نالائق کے سامنے وہ راز نہیں کھولتا ہے۔ ہاں پولیٹیکل راز بھی ہو سکتے ہیں، سیاسی راز بھی ہو سکتے ہیں، ائمہ کار سیاست بھی انجام دیتے تھے، کار اجتماع بھی انجام دیتے تھے، تو اس کے راز بھی ہو سکتے ہیں۔ تین منٹ ہمارے پاس رہ گئے، لہذا ہمارے لیے کیا ہے، ہم نے فرمایا کہ صدر العاقلی کیا ہے، صدر العقل صندوق سر رہی، مولا کا یہ فرمان ہے، اس کے مختلف مدارج ہیں، درجے ہیں۔ اب آتے ہیں تیزی کے ساتھ، اہم ترین نقطہ وہ یہ ہے، مومنین ایک دوسرے کے رازوں کی پاسداری کرنا واجب ہے، کسی کے کسی راز کو فاش کرنا، خاص کر کے وہ نگیٹیوٹی رکھتا ہو، حرام ہے، کسی بھی انسان کو جائز نہیں ہے وہ اپنے گناہ کسی اور کے ساتھ شیئر کرے، حتیٰ اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے قریب ترین دوست کے ساتھ بھی اپنا گناہ شیئر کرنا حرام ہے، اور سننا بھی حرام ہے، صرف اپنے رب کے سامنے اپنا گناہ پیش کر سکتا ہے۔ ہر شب جمعے کو دعائے کمیل کے وقت جب اس میں کہیں ظلمت نفسی وتجرعت بجهلي وسكنت الى قديم ذكرك الى الاخر، اس وقت وہ گناہ یاد کرے انسان اور روئے، کہے خدایا تو جانتا ہے، تیرے سامنے تو میں کھلی کتاب ہوں۔ بیوی کو جائز نہیں ہے وہ شوہر کے سامنے بتائے میں یہ جو مسئلہ ہے تم نے ساری بات مجھے نہیں بتائی، تو کیوں بتائے گی ساری بات، وہ کیوں بتائے گا ہر بات کو، بھائی اعتماد اس سے بنتا ہے کہ ایک دوسرے کو ننگا کر دے آدمی، ایک دوسرے کے درمیان سب کچھ کھول کے رکھ دے. اس کو کہاں سے آپ نے اعتماد سمجھا ہے, اعتبار سمجھا ہے؟ یہ چیزیں فتنہ و فساد کا سبب بنتی ہیں. ہر انسان کی زندگی میں اپ اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں. خلق الانسان ظلوما جہولا قرآن کہتا ہے. انسان کمزور بھی ہے, جاہل بھی ہے, جہالت بھی کرتا ہے, کمزوری بھی دکھاتا ہے. ایمان کا بھی کمزور ہوتا ہے, کردار کا بھی کمزوری ہوتی ہے, واپس ریٹرن کر کے آتا ہے. ہر کسی کے سامنے بیان کرے جائز نہیں ہے, بالکل جائز نہیں ہے. یہ مطالبہ کرنا درست نہیں ہے. ایک جوان لڑکا کہے لڑکی سے کہے تم اپنے سارے جو جتنے بھی تمہارے اسکینڈلز تھے یا جو بھی تمہارے افیئرز تھے وہ مجھے بتا دو. کیوں, کس بات کے لیے بھائی؟ پردہ نہیں, خدا ستار العیوب نے پردہ ڈالا ہے. بندے کو کیا حق حاصل ہے کسی کے پردے کو چاک کرے؟ جائز نہیں ہے یہ کام کرنا. یہی سے ناچاکی پیدا ہوتی ہے, اعتماد کی فضا قائم نہیں ہوتی, ناچاکیوں کی فضا جنم لیتی ہے. یہاں سے شرعی لحاظ سے جائز نہیں ہے. کسی بندے کا اگر مجھے پتا چلتا ہے ولو اس نے گناہ ہے کبیرہ بھی کیا ہے, اگر مجھے عدالت میں کورٹ میں گواہی کے لیے بلاتے ہیں ایک الگ پہ, وہ پہلے ہم نے ڈسکس کیا, شروع میں ہم نے کہا حق بات کرنا اور گواہی دینے کے لیے یہ چھپانا نہیں ہے. لیکن جرنلی میں ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دوں, آج کل تو سیکریسیز تو رہی نہیں ہے. آج کل تو ماشاءاللہ سے ہر آدمی کے ہاتھ پہ ایک خطرناک جاسوس ہے. آج تو وتھ پروف, ویڈیو, آڈیو, سب کچھ, سکینڈلز, پتہ نہیں وہ کہتے ہیں کیا کیا آپریشن میڈیا کے جو لوگ کرتے ہیں. آپ ٹھیک ہے جرنل اس پہ کر سکتے ہیں, لیکن لوگوں کے پوشیدہ رازوں کو فاش کرنے کا حق نہیں ہے. جرائم کو آپ انکشاف کریں, مجرموں کے جرم کو آپ روکیں, وہ ٹھیک ہے. ذاتی کسی کی زندگی میں جا کر اس کے خدا ستار العیوب کوئی سسٹم بناتا نا, ادھر بندے نے گناہ کیا ادھر آسمان میں لکھا ہوا تھا فلاں ابن فلاں نے دیکھو یہ چوری کیا, لکھا ہوا آ جاتا. کوئی مشکل کام تھا, فرشتوں کی کمی تھی خدا کے پاس. خدا کے پاس کوئی ایسا ڈیجیٹل سسٹم نہیں ہے, نعوذ باللہ. اقرب من حبل الورید ہے, محیط بکل شیء ہے, للہ جنود السماوات والارض ہے, ہر جگہ خدا کی فوج موجود ہے. خدا اوپر سے نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے, خدا اندر ہے. یہ مت کو اوپر سے دیکھ رہا ہے, اوپر نہیں ہے خدا, اندر ہی موجود ہے. اقرب من حبل الورید ہے, ہمارے ارادوں کو جانتا ہے. تو مشکل کام ہے, اسی زبان سے بلواتا. ادھر بندے نے غلطی کی, اگلے منٹ میں بری محفل میں یہی زبان, اس کے ارادے کے بغیر یہی زبان, قیامت میں یہی ہوگا نا, زبان بولے گی, ہاتھ بولے گا, یہی ہاتھ بولے گا اس نے گناہ کیا, یہی دماغ بولے گا اس نے گناہ کیا, پیشانی بولے گی گناہ کیا. بلوا سکتا تھا نا خدا, پردہ کیوں ڈالا ہے؟ کیا بولتے ہیں دعائے کو میں, یا ستار العیوب وغفار الذنوب. اے مولا علی علیہ السلام, ہم بندوں کو حق نہیں دیا ہے صدر العاقلی, لہذا عقل مند انسان مومن ہوتا ہے. مومن انسان عقل مند ہوتا ہے, وہ مومنین کے راز فاش نہیں, اگر پتہ چل بھی گیا کسی طریقے سے تو راز فاش کرنے کی اجازت نہیں ہے, مگر یہ کہ ایسی بات ہو جس سے معاشرے کو نقصان پہنچتا ہو. جیسے ایک پولیٹیشین ہے کرپشن کرتا ہے, اس کے راز کو فاش کرنا ضروری ہے. ایک وہ آدمی جو کھلے عام بے بانگ دہول اعلانیہ گناہ کرتا ہے, مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایک مومن سے ایک غلطی ہو گئی کہے پر, ولو کتنا بڑا ہی گناہ کیوں نہ ہو گیا ہو, بھائی پردہ ڈالو, اس کو پھیلنے مت دو, اس کی بات کو سامنے نہیں لاؤ. ایکسپوز کرنے کا حق میرا نہیں ہے, خدا ایکسپوز نہیں کرتا, میں کون ہوں؟ ہم ایک دوسرے کے لیے بخشتے نہیں ہیں, وہ بخشتا ہے. ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, خدا معاف کرتا ہے. ہم ایک دوسرے کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہیں, خدا پردہ ڈال دیتا ہے. دیکھیں امام پردہ ڈال دیتا ہے, تو مشکل تو نہیں ہے نا.